如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہو قولی آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی بھی یہی پسند فرماتے تھے کہ قومیں ایمان لے آئیں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں. اب اللہ کے رسول کی خواہش کا بیان ہے. فرمایا ولو شاء ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو جتنی بھی زمین کے اندر جتنے بھی زمین کے اندر لوگ بستے ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرشتوں کو مجبور کر دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور ہیں. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسان بھی مجبور ہو جاتے، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کر نہ سکتا، ایمان سے کو محروم رہ نہ سکتا. افا انت تکرہ الناس، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ مومن ہو جائیں. آپ کیوں اتنی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ضروری ایمان لے آئیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق سے. ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور گندگی کو یعنی ایمان سے محرومی کو، کفر کو، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ غور و فکر نہیں کرتے. تھوڑا سا غور و فکر کریں، آیات الہی پر غور کریں، آیات افاقی پر، آیات قرآنیہ پر، آیات انفسی پر، آیات تاریخی پر، آیات آفاتی پر، کسی پر غور کریں تو غور و فکر سے ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ سکتا ہے. اللہ کی معرفت ان کے وجود کے اندر موجود ہے، ان کا دل نور ایمان سے منور ہو سکتا ہے. لیکن جو غور و فکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر ہی بے ایمانی کی گندگی ڈال دیتا ہے. فرمایا یہاں پر گندگی کا لفظ آیا ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محرومی کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے. اب آیات آفاقی کی طرف اشارہ، قُلْ انظُرُوا، اے نبی ان سے کہیے دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض، ارے کیا کچھ ہے آسمان اور زمین میں، دیکھو تو صحیح. وہ کتنا وسیع آسمان ہے کس نے بنایا، کیسی وسیع زمین ہے کس نے بنائی، وہ اتنا عظیم سورج ہے روز طلوع ہوتا ہے روز غروب ہو رہا ہے، اتنا باقاعدگی حرکت کر رہا ہے کس نے بنایا، یہ ہر مہینے چاند آ جاتا ہے اور کس طرح اس کا خاص نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے اس کا، کس نے بنایا، یہ بارشیں کون برساتا ہے اور یہ بادل کون لے کر آتا ہے، اور یہ زمین سے طرح طرح کے ذائقے کے پھل اور سبزیاں اور اناج یہ کون اگاتا ہے، اور یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کس نے بنائے ہیں، یہ ہوائیں کس نے چلائی ہیں، یہ سمندروں کے اندر کشتیاں کون رما رکھے ہوئے ہیں. فرمایا قل انظروا، ارے دیکھو تو صحیح، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن ہماری یہ نشانیاں اور ہمارا یہ خبردار کرنا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جو کہ ایمان لانا نہیں چاہتے. فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم، پھر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر انہی طرح کے دنوں کا جیسے کہ دن ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی ایسے دن آئیں جیسے دن کے عذاب کے قوم نوح پر آئے تھے، قوم ہود پر آئے تھے، قوم صالح پر آئے تھے. قل فانتظروا، اے نبی ان سے کہیے پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ کے رسول کے لیے خوشخبری ہے، تسلی ہے. ثم ننجی رسولنا، اور پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو. و والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہم پر لازم ہے مومنوں کو بچا لینا، محفوظ رکھ لینا۔ قل یا ایھا الناس، اب اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کی اس پیشکش کی طرف اشارہ کہ وہ بار بار کہتے تھے مکی دور کے آخر میں کہ محمد جھگڑا ختم کر دو، ہم کچھ عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد کی عبادت کرتے ہیں، تم اتنے عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ جواب دیا گیا، سورہ انعام میں تو بار بار اس پیشکش کو رد کیا گیا، یہاں بھی فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی کہیے کہ لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے حوالے سے شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کان کھول کے سن لو، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں تو عبادت کروں گا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہ تمہیں وفات دے گا، جو تمہیں اٹھائے گا، جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا رخ بالکل سیدھا کر لیجئے دین کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے حنیفہ یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے، ہرگز ان کی یہ سمجھوتے کی پیشکش، یہ ڈیل کی پیشکش یہ قبول نہ کرے، وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور آپ ہرگز نہ پکاریں اللہ کے سوا اس کو جو نہ آپ کو نفع دے سکے اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکے، فَإِنْ فَعَلْتَ، اور بالفرض 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 اگر آپ نے ایسا کیا، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، پھر نوٹ کیجئے کہ بظاہر گفتگو کا رخ اللہ کے رسول کی طرف ہے، سنایا ان کو جا رہا ہے جو آپ پر کوئی کمپرومائز کے لیے، سمجھوتے کے لیے، ڈیل کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، فائن فالتا، اور اگر بالفرض بالفرض آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک پھر آپ بھی صورت میں ہو جائیں گے نا انصافی کرنے والوں میں سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے سوائے اللہ کے کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالی آپ کے بارے میں کسی بھلائی کا فیصلہ فرمائے، فلا راد لفضلہ، تو اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وہ الغفور الرحیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس طرح کی آیتیں شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہیں، بڑا شدید خطرہ تھا کہ ہم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کے ساتھ ظلم کرتے اور ہم بھی ان کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، لیکن ہیں اللہ کے بندے، اور اصل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، بھلائی دے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خوب نوازے گا، خوب نوازے گا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو کوئی بھی ہدایت پر آیا بس وہ ہدایت پر آیا اپنے ہی بھلے کو، ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک گیا، فانما يضل عليها، تو وہ بھٹک گیا اپنے ہی خلاف، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہارے بھلے کو بتایا جا رہا ہے، اگر تم ہدایت پر آؤ گے فائدہ تمہیں ملے گا، بتانے والے کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، اور اگر جو بھٹک گیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کرتے رہیے کرتے رہیے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. وصبر اور ڈٹے رہیے, حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. صبر کیجئے, ڈٹے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. سورہ ہود, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, کتاب احکمت آیات. یہ کتاب قرآن مجید وہ ہے کہ جس کی آیات کو پہلے پختہ کیا گیا, ثم فصلت, اور پھر انہیں کھولا گیا. من لدن حکیم خبیر, اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی اور باخبر ہے. یعنی پہلے جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں وہ ہیں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کے آخر میں, آخری پاروں میں, لیکن وہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہیں بڑی جامع, بڑی پروفاؤنڈ. اور جو کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا, بلا شبہ وہ کیفیت ہے کہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑے گہرے مضامین ہیں. بعد میں پھر جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں رفتہ رفتہ ان مضامین کو مزید وضاحت کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو یہ جو قرآن مجید کے نزول کا اسلوب ہے, اللہ نے سورہ ہود کی پہلی آیت میں اسی کی وضاحت کی کہ کتاب احکمت آیاتہ, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کو پختہ کیا گیا. ثم فصلت, اور پھر واضح کیا گیا. من لدن حکیم خبیر, اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی اور باخبر ہے. اب قرآن مجید کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں. دو شانے ہیں, جو ہے وہ اللہ کے رسول کی, نافرمانوں کو خبردار کرنا اور فرما برداروں کو بشارت دینا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ, اور پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ. یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی, وہ تمہیں بہت ہی عمدہ فائدہ پہنچائے گا ایک معینہ مدت تک کے لیے. بہرحال معینہ مدت ہے, یہاں سے ہر ایک نے جانا ہے, ہر ایک نے مرنا ہے, لیکن اگر تم رب کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے, رب کے حضور بخشش مانگو گے اور اس کے طرف پلٹ جاؤ گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے بہت ہی عمدہ ساز و سامان دے گا. وَيُوتِقُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا, اور جو بھی صاحب فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے حصے کا فضل عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم پھر گئے, اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو بے شک میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ ہے وہ تین آیات میں, آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 3 تک قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ. اب جو سرداران قریش تھے اس دعوت کو سنتے تھے, لیکن اس کے بعد جس انداز سے وہ ریئیکٹ کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالی اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. فرمایا, الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من, آگاہ رہو کہ بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول سے اصل حقیقت کو چھپائیں. بظاہر ان پر اس دعوت کا اثر ہوتا تھا, لیکن وہ ایسے تاثرات دیتے تھے اپنی باڈی لینگویج سے کہ جیسے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو لہٰذا ایک دم اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول پر یہ تاثر ڈالیں کہ تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا. اللہ ہی نہ یستخشون ثیابہ ہو, اور جان لو کہ جب وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھتے ہیں, یعنی پھر کیا کرتے تھے, بس اللہ کے رسول کی بات سنی اور ایسے تاثر دیا جیسے کہ انہیں اس بات سے جو ہے وہ خوشی نہیں ہوئی, کوئی اس کا ان پر اثر نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے اپنی چادر اپنے سر پر ڈالی اور یہ کہ اکڑتے ہوئے جو ہے وہ حکارت کے ساتھ چلے گئے. فرمایا, جان لو جب وہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھتے ہیں, یعلم ما یسرون و ما یعلنون, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا وہ ظاہر کر رہے ہیں. بظاہر وہ کوئی اور امپریشن دیں, اصل حقیقت کیا ہے اللہ تو جانتا ہے. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر یہ ہے کہ اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے اور اس کا عارضی ٹھکانہ کیا ہے. ہر جاندار کے بارے میں اللہ نے پوری پوری خبر رکھی ہوئی ہے، کس جاندار کو کل کیسے روزی دینی ہے اللہ نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، اور یہ ہے کہ کس کو کون سا جاندار اس وقت کس جگہ پر ہے، اس کا اصل گھونسلہ کہاں ہے، اس کا بل کہاں ہے، اس کا اصل مکان کہاں ہے، اس کا غار کہاں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. اس وقت کوئی شخص دنیا کے کس حصے میں ہے لیکن اس کی پرماننٹ، اس کا پرماننٹ ریزیڈنس کہاں ہے، سب اللہ کو پتا ہے. تو جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی. کل فی کتاب مبین، ہر شے ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب ایک مشکل آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں. یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، مراد یہ ہے کہ چھ اسٹیپس میں، چھ مراحل میں. مکان عرشہ علی الماء، اور اس کا تخت پانی پر تھا. تخت مراد یعنی اس کی حکومت، وہ پانی پر تھی. اب یہ مشکل مقام ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ لیکن ایک مفسرین نے اس کی توجیہ یہ کی کہ یہ کائنات اصل میں بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن کہا ہو جا، اور سب سے پہلے ایک ٹھنڈا نور وجود میں آیا. اس نور سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائیں، ایک فرشتے بنائے اور ایک انسانوں کی ارواح بنائیں، اور ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد الس لیا اور انہیں سلا دیا. پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کن، اور اس کے بعد بڑے بڑے جلتے ہوئے آتشی کرے وجود میں آئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے جنات کو بنایا. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. سورہ ہجر میں ہم پڑھ لیں گے بل جاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو ہم نے اس سے پہلے بنایا تھا جو ہے وہ دھوئیں کی لپک سے، شعلے کی لپک سے، جو شعلے کا سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، انویجیبل نظر نہیں آتا، اسی میں حدت زیادہ ہوتی ہے، اس سے بنایا جنات کو. اب وہ آتشی کرے پھر رفتہ رفتہ ٹھنڈے ہونا شروع ہوئے. ان میں سے ایک یہ آتشی کرا جلتا ہوا، کرا یہ زمین بھی تھی، یہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور اس میں سے بخار اٹھ کر گئے جو ہے وہ اوپر کی طرف، اور اوپر جا کر وہ کنڈینس ہوتے گئے، اور کنڈینس ہونے کے بعد پھر وہ زمین کے اوپر برسے. اب جب وہ زمین گرم زمین کے اوپر برسے تو پہلے تو زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہو گیا، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ گرم زمین پر پانی پڑنے سے کچھ حصے سکڑ گئے، کچھ حصے ابھر گئے. جو سکڑ گئے وہاں نشیب وجود میں آیا، وہاں پر سمندر بن گئے، اور جو حصے ابھر گئے وہاں پر خشکی وجود میں آ گئی. تو بہرحال ایک وقت ایسا تھا کہ وہ جو پانی برسا ہے اس پانی کی وجہ سے زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور گویا اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت پانی پر تھی. پھر کچھ عرصے بعد اس پانی کے وجہ سے گرم زمین اور پانی پڑا ہے تو نشیب اور فراز وجود میں آئے. جہاں پر یہ خشکی اور سمندر، نشیب اور فراز آپس میں ملے، وہاں پر وہ گارا وجود میں آیا جس گارے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا جسم بنایا. اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح ڈالی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بہرحال یہ ایک رائے ہے جو مفسرین نے دی ہے، واللہ عالم. مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت. فرمایا وکان عرشہ علی الماء، اور یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، اس کا تخت پانی پر تھا. لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ کائنات تمہارے لیے بنی ہے. اب دنیا خلقت لکم، لیکن تمہیں اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اب دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. دنیا تمہارے لیے ہے، دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، لہذا تم اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد اللہ یہ دیکھے گا کہ فائدہ اٹھانے کے بعد تم نے کیا کیا ہے، نعمتیں تم نے اللہ کی استعمال کی، لیکن اس کے بعد تم نے کہنا کس کا مانا، اللہ کا مانا یا اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن شیطان کا مانا؟ تو فرمایا یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے 6 دنوں میں، کیوں بنائے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. بلا ان قلتا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیقولن الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، کیسے ممکن ہے کہ ہڈیاں وہ چورا چورا ہو جائیں، وہ سیدھا ہو جائیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ تو اگر ایسا ہے تو یہ عمل تو کھلا جادو ہے. ولا ان اخرنا انہم العذاب، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں، الا امت معدودہ، ایک معینہ مدت تک کے لیے، کچھ عرصے تک کے لیے، لیقولن، اب وہ ضرور کہنے لگیں گے، ما یحبسو، کہ اس عذاب کو کس نے روک دیا ہے، ہم نے تو نبی کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ الا یوم یاتیہم، جان لو کہ وہ دن کہ جس روز ان پر عذاب آئے گا، لیس مصروفاً عنہم، تو عذاب ان پر سے ڈالا نہ جا سکے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی کہ جس کو وہ مذاق سمجھتے رہے. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتاً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعناها منه، اور پھر ہم وہ رحمت اس سے چھین لیتے ہیں، انه لیئوس کفور، تو بے شک انسان یہ بہت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کبھی خیر آتی نہیں، ہمیں تو کوئی اچھی خبر راس آتی نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں نعمت اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، اب وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری تمام جو برائیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ دور ہو گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا بن جاتا ہے. یعنی دونوں صورتیں اس سے ہضم نہیں ہوتی، تکلیف آئے تو واویلا کرے گا، شکایتیں کرے گا، اور اگر نعمت مل جائے تو پھر اچھلنے لگے گا، اترائے گا. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ باہر ہو خزاں لا الہ الا اللہ، چاہے تکلیف ہو تب بھی انسان اس کو جو ہے وہ برداشت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، راضی پر رضا رہے. اللہ نے نعمت دی تھی، اللہ نے لے لیے، اور اگر نعمت آئے تو بجائے اترانے کے اس کی کیفیت یہ ہو کہ یہ اس نعمت کے آنے میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. فرمایا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کریں، جو اپنے آپ کو دونوں کیفیات میں تھام لیں، دونوں کیفیات میں ان کا رویہ وہ غیر معمولی نہ ہو بلکہ کنٹرول میں ہو، وعملوا الصالحات، اور وہ کہ جو پھر اچھے اعمال کریں، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی کیفیت عطا فرمائے کہ دنیا میں اللہ تعالی کبھی نعمتیں دیتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی مشکلات دیتا ہے، یہ دونوں کی دونوں اللہ کی طرف سے امتحانات اور آزمائش کی صورتیں ہیں. نعمت کا دیا جانا شکر کا امتحان ہے، اور نعمت کا زوال یہ صبر کا امتحان ہے. اللہ تعالی ہمیں صبار اور شکور بنائے. اللہ کے پیارے بندوں کی صفات آتی ہیں کہ وہ صبار اور شکور ہوتے ہیں، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں. بڑی پیاری حدیث، بندہ مومن کا معاملہ عجیب، نعمت ملے شکر کرتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے، تکلیف آئے صبر کرتا ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. القرآن يوحدنا لطريق الخير.